نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير شهر رمضان الذي انزل فيه القران فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. قرآن کیا ہے؟ لوگوں کے لیے ہدایت اور ہدایت کی روشن دلیلیں, والفرقان اور حق اور باطل میں فرق پیدا کرنے والا. سورۃ البقرہ کی آیت 185 ہے. میرا گمان ہے کہ آپ میں سے ہر ایک کو زبانی یاد ہوگی, اور جو ماشاءاللہ ہر روز ویلکم رمضان کہیں نہ کہیں اٹینڈ کر رہے ہوں گے ان کو بھی یاد ہو گئی ہوگی. پورے قرآن پاک میں بس ایک آیت ہے جس میں لفظ رمضان آیا, اور وہ آیت 185 رمضان. تو اس لیے ہر ایک کی خواہش بھی ہوتی ہے, ضرورت بھی ہے کہ اسی آیت کو پڑھے. اور اب میں اپنے دل سے سوچتی ہوں کہ یہ ایک آیت اتنی کمپاؤنڈ, اتنی اپنی جگہ, اس کو کہیں کہ بھرپور ہے, کہ رمضان کا پورے کا پورا نقشہ بھی کھینچ دیتی ہے اور اس کی روح کو سمجھ آتا ہے. تو چند جملے ہیں اس میں سے. پہلا جملہ کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. لکھ نہیں سکتے کوئی بات نہیں, سن کے اپنے انگلیوں پہ گننا شروع کر دیں. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. پہلی بات کیوں؟ اس لیے کہ جو رمضان کے مہینے میں دل کی حالت اور کیفیت ہوتی ہے نا, وہ لازمی ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے. ماشاءاللہ آپ سسٹرز اتنے پیار, اتنے اہتمام سے یہاں بیٹھی ہیں, پھر بھی آپ نے دیکھا کہ 10-12 منٹ شروع میں مستقل چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سیٹ کرنے میں لگے, اور اب ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ ہم پوری کوشش کر کے کچھ سیکھ سکیں. رمضان کے مہینے میں تو خاص برکت ہے, اور اسی طرح سے روزے کی حالت میں کچھ اور کیفیت ہے. یاد رکھیے دو چیزیں, ایک رمضان اور ایک روزہ. آج روزے میں نہیں بات کر رہی, روزہ تو ہم کبھی بھی رکھ سکتے ہیں, لیکن رمضان کا مہینہ صرف رمضان میں ہی آتا ہے. پہلی بات ہے, ٹھیک ہے. آپ میں سے کچھ لوگ زمیندارہ کرتے ہوں گے, آپ کے مرد تو کرتے ہی ہوں گے نا. آپ جانتے ہیں کہ ایک موسم ہوتا ہے جس میں کسان نے کھیتی باڑی کرنی ہوتی ہے. کبھی گوڈی کرتا ہے, کسی مہینے میں بیج ڈالتا ہے, پھر اس کے بعد بیج کے بعد کبھی پانی ڈالنے کے اور کبھی کٹائی کے اور باقی چیزوں کے مرحلے آتے ہیں. تصور میں لائیے, جس وقت گوڈی کرنے کا مہینہ تھا, ایک کسان سویا رہے, چھٹیوں پہ چلا جائے, حج عمرے پہ چلا جائے, اچھا کر لوں گا نا, سستی کا شکار ہو, اب وہ مہینہ گزر گیا. اب مہینہ آ گیا بیج لگانے کا. اب کہتے اچھا چلو اب تو بیج ہی لگے گا. اوہو, میری تو زمین ہی تیار نہیں ہے, میری تو زمین کی ابھی گوڈی کرنی ہے, اس کو نرم کرنا ہے, اس کی الٹ پلٹ کرنا ہے, نیچے کی زمین اوپر, اوپر کی نیچے, اس میں ذرا آکسیجن مکس ہو, کچھ ہو. اب دو میں سے ایک کام کرے گا. اب میرے ساتھ چلیے ذہن میں, مجھے مزہ ہی تب آتا ہے جب سننے والے میرے ساتھ چلے, اور آپ کی آنکھوں سے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ میرے ساتھ ہیں کہ نہیں. اب آپ سوچیے کہ اس کسان کے پاس دو کام ہیں, یا تو جس وقت بیج ڈالنے کا موقع آ گیا وہ اس وقت اب گوڈی شروع کر دے, زمین کو توڑے پھوڑے, ایک صورت ہے. دوسری صورت ہے وہ کہتا ہے نہیں, اگر اب یہ کیا تو پھر بیج ڈالنے کا موسم چلا جائے گا, تو پھر میں کیا کرتا ہوں کہ اب میں بیج ہی ڈال دیتا ہوں, گوڈی نہیں کرتا. دونوں صورتوں میں, یا وہ اس وقت گوڈی کرے یا پھر گوڈی کے بغیر بیج ڈالے, کیا نتائج وہ ہوں گے جو اس کسان کو ملیں گے جس نے ایک مہینہ پہلے زمین کو تیار کرنا شروع کر دیا اور آج بیج ڈالنے لگا. ٹھیک ہے, چلیے بیج ڈل گیا. پہلا شخص جس نے وقت پہ زمین کو ہموار کیا, پھر دوسرے بیج ڈال دیا, تیسری چیز کیا ہوگی؟ انتظار. بیج کو ڈالنے کے بعد کچھ دیر انتظار کرنا پڑتا ہے, یہی فطرت کا اصول ہے. آپ کی میری زندگی میں ہمارا دل تو یہ چاہتا ہے کہ اوور نائٹ چینجز آ جائے. آج بچہ پیدا ہوا, کل بڑا ہو جائے, پرسوں اسکول جائے, چار دن بعد میں اس کے سر پہ سہرا دیکھوں اور اس کے بچے کو دیکھوں, لیکن فطرت کا اصول ایسے نہیں ہوتا. اللہ کے راستے کے کام بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. چھوٹی سی مثال یاد آ گئی. آج زیادہ مجھے لگ رہا ہے فصلوں کی باتیں ہی ہوں گی. اللہ جانتا ہے ادھر فصلوں والے لوگ ہیں بھی کہ نہیں ہیں. ویسے فائدہ میں زمینیں تو ہم سب نے دیکھی ہوئی ہیں, حالانکہ میرا اپنا کوئی تعلق نہیں ہے ایسی چیزوں سے, لیکن دیکھی بھالی چیزوں سے سمجھ آتا. آپ دیکھیے کہ ایک وہ کام ہوتا ہے جو فٹ 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 ہو جاتا ہے, اور دوسرا ہوتا ہے اس میں کچھ وقت لگتا ہے. فرق ہوتا ہے دونوں میں. مثلاً آپ دیکھیے کہ بیج ڈال کے انتظار کرنا, پھر کچھ عرصے کے بعد اس میں سے کومپل نکلتی ہے, پھر اس کو پانی دینا, پھر وہ ہلکی ہلکی کومپل پھڑتی ہے اور پھر درخت بننے میں بعض وقت سال کا سال لگ جاتے ہیں. ایک کام ہوتا ہے جو درخت کی نوعیت سے کیا جاتا ہے. اس کے برعکس کدو کی بیل, تربوز کی بیل, خربوزے کی بیل, ادھر بیج ڈالے آپ نے دیکھا ہوگا راتوں رات بڑھتی ہیں یہ بیلیں. اور کیسے بڑھتی ہیں؟ پہلے بیج تھا, نیچے سے صرف ایک ڈنڈی نکلتی ہے اس بیج میں سے, اور وہ یوں اوپر پھیلتی ہے. اس کی جڑیں زمین میں نہیں ہوتی. اب جب اوپر پھیلتی ہے نا تو دیکھنے والے کو کیا لگتا ہے, وہ بہت تیزی سے پھیل رہی ہے. کل آئے تھے اتنے تھے, پرسوں آئے یہ تھا, اور ہوتے ہوتے وہاں آپ کو دو چار مہینوں میں فصل مل جاتی ہے. اب اس کو ذہن میں رکھیے, دونوں ہی خیر ہے, مگر درخت جس میں صبر, وقت, محنت, انتظار لگا, اس کو اگر کوئی کاٹنا چاہے تو کیا تنا ایسے ہی کٹ جاتا؟ کم از کم کسی کو لا کے آری سے چیرنا تو پڑے گا نا, اور ایک بندے کے بس کا کام بھی نہیں ہے. اس درخت کو کوئی گرا نہیں سکتا, الا یہ کہ پورا پلان کر کے دو چار بندے آئیں اور مشینوں کی مدد سے اس کو کاٹیں. اس کے برعکس کدو کی بیل, کوئی بچہ بھی جا کر اس کا صرف ایک سرا توڑے گا, اوپر سے نہیں پتہ چلے گا, لیکن ہر آنے والے دن اس کے پتے مرجھائے ہوئے اور اس کے اندر پلاہٹ ہوگی, سمجھ نہیں آ رہا کیا ہو گیا ہماری کھیتی کو, پتہ نہیں کیا ہو گیا, فصل تو ابھی پوری تیار بھی نہیں ہوئی تھی. بعد میں جا کے کوئی کہے گا کسی نے موٹ کاٹ دیا, ڈنٹھل توڑ دیا. بس یہ فرق ہے. جو تبدیلی آہستہ آہستہ آتی ہے نا, وہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہتی ہے, اور جو فوری تبدیلیاں آتی ہیں نا, وہ فوری ٹوٹ جاتی ہیں. ہمیشہ اللہ کے راستے کے کام درخت کی مثال سے کرنے چاہیے. محنت تو کرنی پڑے گی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, انتظار, وقت, صبر بھی, لیکن وہ کام پھر نسلوں تک چلے گا. اب رمضان کا مہینہ, ایک پتہ کیا ہوگا, فوری 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 ہم نیکیاں کریں گے. رمضان آ گیا, چلو جی سحریاں, افطاریاں, صدقے, خیرات, جو معروف نیکیاں ہم وہ کریں گے. ہر سال آتا ہے ایسا رمضان. آپ سب اس وقت ذہن میں اپنی عمر سوچیں, جو بھی آپ کی الحمدللہ آپ کو لمبی عمر اللہ دے, پہلے 10 سال نکال دیجئے کھیلنے کھانے پینے کے, اس سے اوپر سوچئے. میرا گمان ہے کہ تب سے لے کر اب تک آپ روزے رکھ رہے ہیں. ایسی 10 سال کے بعد بچے میں شعور آ ہی جاتا ہے. چلیے اس سے اوپر کے جتنے سال ہیں, وہ 30 ہیں, وہ 40 ہیں, وہ 50 ہیں, وہ کسی کے 60 بھی ہوتے ہیں, ایک سوال خود سے کیجئے, 60 سال سے میری زندگی میں رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, 50 سال سے آ رہا ہے, 40 سال سے آ رہا ہے, 30 سال سے آ رہا ہے, 20, جتنے بھی آ رہا ہے, اس سارے رمضان کے میری زندگی سے گزرنے کے اثرات مجھ پہ کیا رہے؟ اصل یہ بات ہے. آج جو بات کرنی ہے نا, وہ اثرات پہ کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ کر کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جو قرآن کا مہینہ ہے, ہمیں سب کو بتا دیا کہ رمضان نیکیوں کے بیج ڈالنے کا مہینہ ہے. جو بندہ رمضان کو ضائع کر دیتا ہے, میں بڑے شعور سے کہنے لگی ہوں یہ بات, حق تو کسی کو بھی نہیں کچھ کہنے کا, لیکن پورے شعور سے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہوں گی, جو رمضان کے مہینے کا کما حق کا ہو, یعنی جیسا کہ حق ہے اس کا استعمال نہیں کرتا نا, تو وہ ایک مہینہ نہیں اپنی زندگی کا ایک سال ضائع کر دیتا ہے. اس کسان کی طرح جو بیج ڈالنے کے وقت پہ نہ بیج ڈالے تو پھر باقی وقت تو باقی کام تو ہوں گے نہیں. جب بیج ہی نہیں ڈالا تو کمپل کہاں کی, تو ٹہنی کہاں کی, تو پانی کہاں کا, ہر مرحلے پہ وہ حسرت کرے گا. آپ سوچیں نا, دو دوست ہیں, ایک وقت پہ سب کچھ کر رہا ہے اور دوسرا نہیں کر رہا. اب جو پہلا کر رہا ہے اس کو تو ہر کچھ دن کے بعد ایک نئی خوشی ملے گی نا, ایک چیلنج, ایک امید, اس سال بڑی اچھی فصل ہے, چلو گھر پکا کر لوں گا, اچھا اس سال بچے کو سائیکل لے دوں گا, اچھا یہ کروں گا, کرے گا نا. اس کے لیے تو زندگی میں ایک ایک دن خوبصورت ہوگا. اس کے برعکس جس نے بیج ڈالنے کے وقت کو ضائع کیا، اس کے لیے وہ ہر وقت حسرت کا وقت ہوگا، تکلیف کا وقت ہوگا. میں اپنے اوپر لے کے سوچتی ہوں، ماشاءاللہ روز ہی ٹریولنگ ہو رہی ہے اور میں نے کبھی اتنی ٹریولنگ کھلی زمینوں میں کبھی نہیں کی زندگی میں جتنی مجھے اس ایک ہفتے میں اللہ نے موقع دیا. یہ ساتھی بیٹھے ہوئے اپنی باتیں بھی کرتے ہیں اور سوچتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھی اچھی چیزیں دیکھتے ہیں. میں اس وقت اکثر کیا سوچ رہی ہوتی ہوں، باہر سے میں دیکھتی ہوں اتنی زمینیں، میں سوچتی ہوں کون کہتا ہے ہمارا ملک غریب ہے، مان لیتے ہیں غریب ہے، ہمارے پاس فیکٹریاں نہیں، ملیں نہیں، اسلحہ نہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، ساری آرٹیفیشیل چیزیں نکالتے ہیں. یہ زمینیں یہ اللہ کا تحفہ ہے. اگر ہمارے ملک کا ایک ایک بچہ اس کے اندر بیج ڈالے اور اتنی فصلیں تیار کریں کہ ساری دنیا کو پروڈیوس کریں تو ہماری غربت دور ہو سکتی ہے. یہ دنیا مقابلے کی دنیا ہے، دوسرے 10 کی بیچتے ہیں، آپ 8 کی بیچیں، لوگ آپ کے پاس آ جائیں گے. یعنی ایک سال کے اندر ہمارا ملک دوبارہ پھر انہی دولت اسی چیز کو دینے کے لیے پھر تیار ہوگا جو کہ آج ہم یوز کر چکے ہوں گے. اصل بات ہے کہ محنت کی عادت ہو، ثابت قدمی ہو، ہم مخلص ہوں. تو رمضان کا مہینہ آپ کے میرے لیے اسی طرح کا مہینہ ہے. پھر دوسری بات اس میں دیکھیے، خدا للناس، قرآن لوگوں کے لیے گائیڈنس ہے. یہاں اگر آپ سنتے ہوئے بھی محسوس کر رہے ہیں تو خدن کا لفظ ہے، نکرہ ہے، کامن ناؤن ہے. دنیا اور آخرت کی گائیڈنس اس قرآن میں کس کے لیے؟ للناس. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، او مین کائنڈ، او لوگو. ایک شخص تھے، کیٹ سٹیون ان کا نام تھا، سنگر تھے اپنے وقت کے بہت معروف. کسی موقع پہ ان کے کانوں میں یہ آواز پڑ گئی کہ یا ایھا الناس او مین کائنڈ، تو ان کے کان کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا میں تو سمجھتا تھا یہ قرآن مسلمانوں کی کتاب ہے، پر یہ تو مین کائنڈ کو بلا رہا ہے، یہ تو ہیومینٹی کو بلا رہا ہے، اس کا مطلب اس میں میرے لیے بھی کچھ ہوگا. اللہ نے دل کھولا، قرآن کے قریب آئے، قرآن کو پڑھا، اور آج دنیا ان کو کس نام سے جانتی ہے؟ یوسف اسلام. وہ گانے اللہ کی حمد اور اللہ کے ناموں اور قرآن کی تعریف میں بدل گئے. تو یاد رکھیے، یہ قرآن سب کے لیے ہے. لیکن وَبَيِّنَاتِ مِنَ الْخُدَى، تیسری چیز ہے وہ، یہ قرآن میں الہدا، الف لگ جاتا ہے نا تو خاص ہدایت، خالی خودن تھا عام ہدایت، لیکن جب ال لگ گیا تو مطلب یہ ہے کہ پھر اس میں خاص گائیڈنس. والفرقان، فرقان ہے یہ کس کے لیے؟ جو اس کو ایمان کے ساتھ گزارے گا. تو میں نے آپ نے اس قرآن کو ایمان کے ساتھ پڑھنا ہے تاکہ دین اور دنیا کی ہدایت ہمیں ملے. اور فمن شہد منکم الشہر فلیصم، یہ ہے وہ حکم جس کی بنیاد پہ روزہ فرض ہے. لوگ پوچھتے ہیں، پوچھنا چاہیے بھی کہ روزہ فرض ہے، کدھر لکھا ہے؟ قرآن میں ادھر لکھا ہے، حدیث میں تو بہت جگہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں میں، جن میں سے ایک چیز رمضان کا روزہ بھی ہے. اگر کوئی کہہ دے کہ میں رمضان روزے کو نہیں مانتا یا روزہ رکھنا فرض نہیں، تو وہ اسلام کے دائرے سے نکل جائے گا. تو روزہ فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، جیسے انسان کے اوپر باقی چیزیں فرض ہیں، کچھ ہلکی پھلکی شرائط کے ساتھ روزہ ہم سب پر فرض ہے. کرو کیا؟ فمن شہد منکم الشہر، تم میں سے جو اس مہینے کو پائے. شہیدہ سے مراد ہے کہ زندہ ہو، اب موجود ہے. روزہ کب تک فرض ہے؟ جب تک آپ زندہ ہیں، ٹھیک ہے. کیا کرے؟ فل یصوم، ہو روزہ رکھے، سیدھی سی بات ہے. ہاں مگر ہمیشہ تو نہیں رکھ سکتے، تو تین رخصتیں. ومن کان مریض، اور جو کہ مریض ہو، بیمار ہو. فائدہ تمہیں نیام نفر، تو دوسرے مہینوں میں گنتی پوری کر لو. اب یہ کون سا مرض ہے جس میں روزہ رکھ ہی نہیں سکتے؟ رکھ سکتے ہیں، بیماری کے بڑھنے کا خطرہ، ٹھیک. اب یہ تو نہیں کہ انگلی میں کٹ لگ گیا تو میرا روزہ چھوٹ گیا. کئی لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں رمضان میں، کہتے ہیں بیماری آئی تو بڑے اچھے وقت پہ آئی. لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے روزہ چھوٹ جائے تو فائدہ تمہیں نہیں آمد. اور اس میں حکم بھی ہے اور خبر بھی ہے کہ پھر روزہ آپ کو رکھنا ضرور ہے. اس پہ آپ کے میرے لیے چھوٹا سا ریمائنڈر ہے، اگر آپ بہنوں کا کوئی روزہ چھٹا ہوا ہے، اور اکثر عورتوں کے چھٹتے ہیں، اللہ نے عورتوں کو جو بہت ہی خاص نعمتیں دی ہیں اس میں سے مردوں سے بڑھ کر ایک یہ بھی ہے، تو پھر وہ روزے رکھ لیجیے. پچھلے سال کے چھٹے ہوئے روزے، ان کو رکھنے کی ڈیڈ لائن اگلے سال کے روزوں کے شروع ہونے سے پہلے ہوتی ہے۔ اس پورے سال میں رکھ لیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ ہم اپنے رمضان کے چھٹے ہوئے روزوں کو اگلے شعبان تک پورا کرتے تھے۔ تو رخصت موجود ہے، مجھے امید ہے آپ سب رکھ چکے ہوں گے، لیکن اگر نہیں رکھا ان چند دنوں میں رکھ بھی لیجیے، ایک تو پریکٹس بھی ہو جائے گی اور اللہ نے چاہا تو حکم پورا ہو جائے گا۔ یہ مہینہ بھی گزر گیا اگر تو پھر روزہ بھی رکھنا پڑتا ہے اور کفارہ بھی دینا پڑتا ہے، تو بہرحال روزہ رکھیں۔ اسی طرح جو دنیا سے چلے گئے ہمارے پیارے ماں باپ بھائی بہن، کسی کے سر پہ تو روزہ تھا، تو بعد میں ان کے ولی ان کا روزہ رکھ سکتے ہیں۔ یہ مسائل کی بات نہیں اس وقت کروں گی، صرف ہنٹ دے رہی ہوں۔ آپ چاہتے ہیں کہ روزے کے احکامات سنیں پڑھیں، کیسے روزہ ٹوٹتا ہے کیسے چھوٹتا ہے، روز انجیکشن لگانے سے ٹوٹتا ہے کہ نہیں، شیشہ دیکھنے سے ٹوٹتا ہے کہ نہیں، کنگھی کرنے سے ٹوٹتا ہے کہ نہیں، تو اس کے لیے ایک بک ہے بہت ہی پیاری، حدیث کی بک ہے، کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیثیں جمع کی گئی ہیں مختلف کتابوں سے، ٹائٹل باندھ کے رائٹر نے اس کو جمع کر دیا، اقبال گیلانی صاحب ان کا نام ہے، تفہیم السنہ سیریز ہے ان کی، اس کے اندر کتاب الصوم ہے، سن لینا چاہیے۔ میرا خیال ہے اب ان دنوں میں چھوٹی سی بک ہے، میرے خیال ہے 8-10 آڈیوز ہوں گی، چھوٹی چھوٹی آدھے گھنٹے کی، فائدہ کیا ہوگا کہ ریفریش ہو جائے گا علم آپ کا، ٹھیک ہے۔ تو مسائل کو ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ فرمایا اللہ نے یہ کیوں سہولت دی؟ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ ارادہ کرتا ہے اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا اور نہیں ارادہ کرتا تمہارے ساتھ تنگی کا۔ دیکھیے اللہ کی کتنی رخصت ہے، ہر کام کے بیچ میں رخصت۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تمہارے دین میں آسانیاں رکھی ہیں۔ سورۃ بقرہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ سورۃ حج کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانیوں کے معاملے چاہتا ہے۔ تو یہ روزے کے رکھنے کے بیچ میں جو رخصتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی علامت ہے۔ پھر دوسری بات فرمایا ولی تک ملو لیتا، دیکھو گنتی ضرور پوری کرنا۔ ایک ہی آیت میں بار بار یہ جملہ آ رہا ہے کہ گنتی پوری کرنا، تو آپ کے میرے لیے فرض ہے گن کے روزے رکھیں۔ باقی چیزوں میں بہت سہولت ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کو گن کے رکھنا چاہیے۔ اور آخری بات ولی تکبروا اللہ علی ما ہداکم، اور چاہیے کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پہ کہ اس نے تم کو ہدایت دی۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہاں اس سے مراد عید کی تکبیرات ہے۔ اچھا سا رمضان گزارا، خیر اور برکت والا ہوگا، اور جب یہ گزار لیں گے تو پھر عید کے دن تکبیرات پڑھتے ہوئے اللہ کا شکر کریں گے اور روئیں گے کہ اللہ اس سال ہمیں وہ ہدایت مل گئی جو کبھی نہ ملی، اور والا اللہ کو تشکرون تاکہ تم شکر کرو۔ یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے، ہم سوچتے ہیں کہ روزے کا تعلق صبر سے ہے، ایسی ہے نا، ہائے روزہ ہائے روزہ۔ ویسے آپ میں سے کسی کو ڈر تو نہیں لگ رہا رمضان سے، مشکل تو نہیں لگ رہا؟ فرق ہوتی ہے نا رمضان کی اور غیر رمضان کی زندگی۔ کتنے لوگ کہتے ہیں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ کتنے کہتے ہیں کہ کافی زیادہ فرق ہوتا ہے، اور کتنے کہتے ہیں کوئی فرق ہی نہیں ہوتا؟ یہ جو کہتے ہیں نا کوئی فرق نہیں ہوتا، یہ سچے مومن ہیں۔ کیونکہ رمضان کا ایک مہینہ مجھے آپ کو باقی 11 مہینے میں وہی روٹین سیٹ کرنے کا سبق دے کے جاتا ہے۔ اگر ہم رمضان کو لائف اسٹائل بنا لیں گے نا تو ہمیں کچھ مشکل نہیں لگے گا۔ ہاں اگر آخری روزہ ہم نے پچھلے سال 29ویں کا رکھا تھا اور اب آج پہلی کا رکھنا پڑا اس سال، تو روئیں گے پھر، کیونکہ جسم کو عادت ہی نہیں۔ اور جو ہر مہینے میں 3 روزے، یا پھر 20 کے، 13-14-15 کے، یا ہر ہفتے میں 2 روزے پیر اور جمعرات کے سنت سمجھ کے رکھتے ہیں، تو ان کو روزہ مشکل نہیں لگتا۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس رمضان سے فائدہ اٹھانے والا بنا دے۔ سوال پیدا کرتے ہیں کہ یہ رمضان آتا کیوں ہے؟ ہماری عادتوں کو بدلنے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو ایک بہت بڑا کام دیا ہے، شہادت علی الناس، خود بھی اللہ سے جڑو اور بندوں کو بھی رب سے جوڑو۔ جب آپ اور میں یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو ہماری زندگی کے بہت سارے ایسے تقاضے ہوتے ہیں جو ہمیں ان کاموں کی خواہش رکھنے کے باوجود اس سے روک لیتے ہیں۔ آپ اور میں اگر آج سے نیت کرتے ہیں کہ چلیے رمضان کی پلاننگ کرتے ہیں، ایک پریزنٹیشن کہیں سے ملا تھا، میں نے سوچا چلے اس کو صدقہ جاریہ بناؤں، کچھ چیزیں اسی کے ناطے سے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ آپ اور میں اس سال کے رمضان کی پلاننگ کرتے ہیں کیوں؟ پلان کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس پہ الحمدللہ پوری سیریز ریکارڈ ہو چکی ہے ہماری نور اللہ نور میں، ہم سکھاتے ہیں ساتھیوں کو، لیکن اس کا ایک جملہ ہے کہ فیلنگ ٹو پلان، جو پلان کرنے میں فیل ہو جاتا ہے، یعنی پلاننگ نہیں کرتا، اصل میں کیا ہے، از ٹو پلاننگ فیل، از پلاننگ ٹو فیل، گویا کہ کسی بھی کام کو بغیر پلاننگ کے کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ فیل ہونا چاہتے ہیں. تو ایک چھوٹی سی دعوت بھی گھر میں رکھیں تو پلان کرتے کیا بنے گا، میٹھے میں کیا بناؤں گی، چاول کیسے ہوں گے، برتن کون سے نکالوں گی، کرتے ہیں نا ہم سب. شادیوں کو تو ہم آج کل بہت ہی پلان کرنے لگ گئے، تھیم کے اوپر شادیاں ہوتی ہیں، تو آئیے تھوڑا سا رمضان کو پلان کرتے ہیں. جو کام تیاری کے ساتھ کیا جائے وہ بغیر تیاری کے نہیں ہوتا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال آپ کے آج کے اس پروگرام کی دیتی ہوں. آپ سب ساتھیوں کو لگ رہا ہے کہ ان ساتھیوں نے اس پروگرام کی کوئی پلاننگ کی تھی؟ الحمدللہ کوئی تیاری کی ہوگی، یہ ایک دو دن کی محنت تو نہیں ہے، مجھے لگتا ہے ہو سکتا ہے اس میں کئی ہفتوں اور مہینے کی محنت ہو. اس کا پھل کون پا کھا رہا ہے آج؟ آپ اور میں لے رہے ہیں. یہ سب نہ ہوتا اور ہمیں یہاں آ کر ایک لیکچر سننے کی دعوت دی جاتی، نہ ادھر مائک چلتا، نہ ادھر اے سی ہوتے، نہ آپ کے بیٹھنے کا ارینج ہوتا، تو کیوس ہوتا. اس کو اپنے پر لیجیے، میں نے آپ نے اس رمضان کو پلان کرنا ہے. آپ ذرا سا اس کام کی اہمیت پہ غور کیجیے گا. یہ تو ایک پروگرام ہے دو ڈھائی گھنٹے کا، اس پہ اتنی محنت، تو رمضان 30 دن کا کریں گے 29 کا؟ آپ کا کیا دل کرتا ہے کتنے روزے ہوں؟ 29 نہیں ٹھیک. سب سے زیادہ چاند جس مہینے میں دیکھا جاتا ہے وہ رمضان کا. اچھا پورے سال ہمیں اسلامی کیلنڈر کی تاریخ کوئی نہیں یاد ہوتی الا ماشاءاللہ، رمضان میں ایک ایک دن یاد ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کیا شعبان کی کون سی تاریخ ہے؟ یہ اس لیے کہ رمضان کو گننا ہے. تو اب اگر ایک دو ڈھائی گھنٹے کے پروگرام کو اگر آپ نے پلان کرنے کے لیے ٹیم بنائی ہوگی، محنت کی ہوگی، تو آج میں نے اور آپ نے مل کے اپنے اپنے لیے کچھ چیزیں جمع کر کے، کچھ اپنے اپنے اون انفرادی 30 دن کی پلاننگ کرنی ہے، اور ہر دن میں 24 گھنٹے. کوئی ضرب دیکھ کے بتائے 30 کو 24 سے کتنے گھنٹے کا پروگرام لے رہے ہوں، جلدی سے بتائیں، ابھی پتہ چلتا ہے کتنا میتھ اچھا ہے. 30 × 40 = 24، 600 آور ان کی شہادت میں، میں اس وقت دماغ نہیں لگا رہی ہے. چلیے 600 گھنٹے کا پروگرام ہو تو اس کو پلان کرنا کتنا مشکل ہوگا. اس کے لیے سب سے پہلی چیز، اپنے وقت کو خود کنٹرول کریں، ورنہ کوئی اور کنٹرول کر لے گا. آپ نے میں نے آج یہاں بیٹھ کر بھی لکھنا ہے اپنے دل پر، اس سال کے رمضان میں اپنے ایک ایک گھنٹے، منٹ اور سیکنڈ کو میں کنٹرول کروں گی. یعنی کوئی صرف ایک لمبی سی فون کال پہ میرے 10 منٹ نہیں لے گا، اور ایسے ہی ایک بچے کی فرمائش پوری کرنے میں میں اپنا آدھا گھنٹہ نہیں لگاؤں گی. یہ سب سے مین ٹپ ہے. آپ چاہتے ہیں کہ یہ رمضان آپ کو بدلے، یہ آپ کی زندگیوں میں نیکیوں کیسے بیج ڈالے، کہ آپ اس کی فصل اگلے 11 مہینے میں کاٹیں، تو سب سے پہلے آپ کو اپنے وقت کو کنٹرول کرنا پڑے گا. اس کے لیے ساتھ رہنے والے، ایک گھر میں رہنے والے، ایک گاڑی میں آنے جانے والے، ایک جگہ بیٹھ کر پلاننگ کرنے والے بھی اپنے وقت پہ نظر رکھیں گے کہ دیکھیے میں آپ کو اس سے زیادہ وقت نہیں دے سکتی. کیونکہ جس نے اپنے وقت پہ نظر نہیں رکھی نا، لوگ اس کا لے جاتے ہیں. آپ نے ایک بات معروف سنی ہوگی، کوئی کہتا ہے کہ آپ کے گھر آنا ہے، جب مرضی آئیں، کیا مطلب ہے صبح کو آئیں شام کو آئیں، آپ کے لیے تمہارے گھر کے دروازے ہی کھلے ہیں. یہ صحیح جملہ ہے؟ یہ صحیح جملہ نہیں ہے. میں تو نہیں کسی کو کہہ سکتی کہ آپ یو کین کم اینی ٹائم. دیکھیے مروت تو اچھی ہے، ویلکمنگ تو ہو، بٹ آپ کہیں کہ ملاقات کا یہ سے یہ وقت ہے، اس کے بیچ میں موسٹ ویلکم. آپ پڑھ رہے ہیں اور کوئی آ گیا، آپ کھانا پکا رہے ہیں اور کوئی آ گیا، تو وقت زیادہ ہے. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہمارے کلچر میں 100 روپیہ کسی پہ لگا دیں یاد رکھتے ہیں، اور شادی میں پھر 100 پہ 1 روپیہ لگا کے 101 اس کو جا کے سلامی دیتے ہیں کہ تم نے ہماری دولت کو 100 دیا تھا، ہم 101 دے رہے ہیں. پیسہ کسی کو دیں بہت یاد رکھتے ہیں، وقت بے حساب دیتے ہیں. بس بس سارا دن ہمارا بیکار گزر جاتا ہے. کیوں؟ وہ ایک دوست کے ساتھ شاپنگ پہ چلے گئے، कितना कुछ सोचा मत आज करने को, अलमारियाँ साफ़ करेंगे, खाना बनाएंगे, एक्स्ट्रा चीज़ें करेंगे, पता चला कोई ये कॉल आ गई और उन्हीं के मामले में पढ़ के हमने अपना वक्त ज़ाया किया। तो सबसे पहली टिप अपने दिल पर लिखिए कि हमने अपने वक्त को कंट्रोल करना है। अब इसके लिए करें क्या? सबसे पहले देखिए, आपको पता है कि हमारे दिन का आगाज़ कहाँ से होता है, यानी अगर इस वक्त हम सुबह 8:30 बजे उठ के इधर पहुँच गए अगर, तो उसका वो क्यों हुआ? क्योंकि हम रात को जल्दी सोए। 5 स्टेप्स में अपने वक्त को नोट करें। बाज लोग सोचते हैं सुबह से दिन का आगाज़ होता है, गलत है। आप और मैं यहाँ इतने फ्रेश कभी ना बैठे होते अगर हम रात को वक्त पे ना सोते। मेरी बात दुरुस्त है? तो सबसे पहले रात से प्लानिंग शुरू करें। नंबर एक, सोने से पहले वजू करें। और उसकी अगर मैंने आपको हदीस सुना दी तो मेरा नहीं ख्याल कि आप में से कोई आज के बाद कभी भी बगैर वजू के सोएगा। पिछले साल पेरिस से अल्लाह ने तौफीक दी थी दौरा कुरान कराने की, तो रातों के वक्त सहरी जो ताक रातें ख़ास तौर पर शुरू हुई तो साथियों ने रिक्वेस्ट करके उसमें भी सेशंस लिए, तो उसमें हमने एक बुक पढ़ी थी आमाल ऐसे के फरिश्ते उतरे, उसमें से पहली हदीस यही थी, नबी सल्लम ने फरमाया जो रात को बावजू सोता है तहारत की हालत में हर करवट पे, अब मुझे नहीं पता रात को मैं कितनी करवटें लेती हूँ और आपको भी नहीं पता, हर करवट पे फरिश्ता एक अल्लाह ने जो मुकर्रर किया है उसकी बख्शिश की दुआ करता है। मुझे आपको वल्लाह दुआओं की बड़ी ज़रूरत है। हम अपने जैसे गुनाहगारों को कहते हैं हमारे लिए दुआ करें, क्या पता उसकी भी कबूल होनी है कि नहीं, लेकिन फरिश्ता आपकी सारी रात दुआ करता है कि अल्लाह इसको माफ़ करते। और उस हदीस को आप बुक ले लीजिएगा, उसकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है वेबसाइट पे। तो पहला काम क्या करते हैं, रात को सोने से पहले वज़ू करें। दूसरा काम क्या करेंगे कि सोने से पहले नबी सल्लम की जो सिखाई हुई दुआएं और अस्कार हैं उसको पढ़ लीजिए। आजकल बुक्स की सूरत में भी मौजूद हैं, ऐप्स के ऊपर फ़ोन में से भी खोल सकते हैं, वेबसाइट से भी ले सकते हैं। आराम से 5-10 मिनट लगाकर वो दुआएं भी पढ़ लें, जिसमें सूरत मुल्क भी है, सूरत सजदा भी है, आखिरी 2 कुल भी हैं और इसी तरह से कुछ चीज़ें, और सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर 33, 33 और 34 बार पढ़कर यूं हाथ रख के सो जाइए। नबी सल्लम ऐसे सोते थे और करवट आपको सबको होता है कि बाईं साइड ऊपर थी। ये सब क्यों करें? आपका ये करना आपके सोने को इबादत बनाएगा। देखिए, मोमिन का सोना भी इबादत, क्यों? जब सुन्नतों के मुताबिक सोएंगे ना तो सोना भी इबादत। बाज़ लोग कहते हैं क्यों मोमिन को कोई सोने के पर लगे हुए, सुरहाब के पर लगे हुए, कि ये सोए तो इबादत और काफिर सोए तो कोई इबादत नहीं। तो फ़र्क नोट कर लें, मुसलमान सोता है तो वो सोने से पहले देखता है कि मेरी कोई नमाज तो नहीं चली जाएगी। नबी के तरीके पर सुन्नतों पर अमल, एक जुमला लिख लें, सुन्नतों पर अमल आपकी ज़िंदगी को इबादत बना देता है। सुन्नत एक ऐसा मैजिक स्टोन है, टच करते जाएं अपनी ज़िंदगी को, आपकी ज़िंदगी इबादत बनेगी। क्योंकि कुल इन्नस सलाती व नुसुकी व महया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये तो बड़े अफसोस की बात है, आज हमें से कुछ तंग सोच के मुसलमानों ने दीन के नाम पे लोगों को वो दीन पेश किया कि बस मस्जिद में बैठ जाओ, मुसल्ले पे बैठ जाओ, ये इबादत है, हज कर लो, दुआएं कर लो, फिर कुरान पढ़ो। नहीं, आपका घर का काम करना भी इबादत है। अभी आप घर जाके काम करेंगी ना, इबादत है। शर्त एक है, नीयत कर लीजिएगा, अल्लाह ये घर तूने दिया है, ये तेरी नेमत है, मैं तेरी रजा के लिए इसको देख रही हूँ। सफाई करेंगे आप, झाड़ू पकड़ेंगी, अल्लाह की कसम आपका वो झाड़ू कुरान पकड़ने और कलम पकड़ने के बराबर हो जाएगा अगर आप इस शर्त पे सफाई करेंगी। क्या तहूर शत्रु ईमान, नबी सल्लम ने फरमाया सफाई नस्व ईमान है। वो आपका झाड़न लगाना, पोछा लगाना, वॉशरूम को धोना इबादत बनेगा। हत्ता के फरमाया शौहर बीवी के मुंह में नुकमा तोड़ के डालता है, ये भी उसका सदका है। आप अपने शौहर के लिए तैयार होती हैं, ये भी इबादत है। शौहर बीवी आपस में ख्वाहिश पूरी करते हैं, कहा ये भी इबादत है। सहाबा को बड़ा अजीब लगा, अल्लाह के नबी हम तो अपनी ख्वाहिश पूरी करते हैं, इबादत कैसे? कहा अगर ये ख्वाहिश गैर जगह से पूरी करते तो गुनाह ना होता। हाँ ये तो होता, तो अगर फिर ये अपने नफ्स की तस्कीन, ये भी इबादत है। इससे प्यारा दीन दुनिया में किसी को मिला? हमारा दीन हमें बंद कोठरियों में रहने का नहीं सिखाता। आप अपने आप को साफ़ सुथरा करें, अपने आप को फ्रेश दिखे। हज़रत ईसा के बारे में मैं पढ़ रही थी कि रोज़ा रखते तो होंठों पे तेल लगा लेते कि किसी को मेरे होंठों की पिपड़ियाँ देख कर मुझ पर रहम ना आ जाए कि हाय बेचारा बड़े बुरे हाल में। مسلمان کی شان یہ ہے. اللہ کے آگے آتا ہے تو روتا ہے, عاجز مسکین, اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک. اور جب بندوں میں آتا ہے ایسا خوش باش فریش ہستا بولتا, لوگ رش کریں پتہ نہیں اس کے پاس کیا دولت ہے. کبھی لوگوں کے سامنے مت روئے, مت اپنی شکلوں کو روتی بسورتی بنا کر لائیں, آپ کا وہ عمل بھی عبادت ہوگا. شوہر کو کیسی بیوی اچھی لگتی ہے جو روئی تو ہی رہے, جو آئے ہائے دیتا ہی کچھ نہیں, کام پیسے نہیں دیتا. جلتی کڑتی بیوی اچھی لگتی ہے؟ نہیں, ہر مرد چاہتا اس کی بیوی خوش ہو. آپ مائیں بیٹھی ہیں, آپ کو اپنے بچے کیسے اچھے لگتے ہیں؟ ہر وقت شکوے کریں, یہ نہیں وہ نہیں, ماما ماما یہ وہ. اور آپ کو وہ بچہ اچھا لگے جو ہر وقت خوش, جی ماما ٹھیک ہے, ماما بہت اچھا, میری ماما بڑی اچھی, میری امی بہت اچھا کھانا بناتی. تو انسانوں میں بھی شکر چاہیے ہوتا ہے, اللہ کو بھی شکر چاہیے ہوتا ہے. تو اپنی زندگی کو سنتوں میں ڈھالنا ان شاء اللہ. خیر, آپ سونے کے لیے تیار ہو گئے. جب تیار ہوئے, فجر سے پہلے ہی جو کچھ کام آپ کو کرنے ہیں, مثلا صبح ذکر اذکار کرنے ہیں, دعائیں ہیں, صبح اٹھ کے انشاءاللہ تھوڑا سا قرآن پاک پڑھنا ہے, اس مصحف کو ایک چھوٹی سی باسکٹ میں ڈال لیں. جیسے اس طرح کے آپ دیکھیں یہ پھولوں کے بکے کتنے ملتے ہیں, تو میں سوچ رہی ہوتی ہوں کہ ان کا ری یوز کیا ہوگا, کیونکہ مجھے افسوس ہوتا ہے چیز ضائع ہو. تو اس طرح کی کوئی چیز, جیسے یہ پھول نکل جائیں آپ اس کو ٹوکری بنا لیں, صاف کر کے سکھا لیں, آپ اپنی چھوٹی چھوٹی دعاؤں کی کتابیں, کارڈس, اپنا قرآن اور جو چیزیں کاغذ قلم, یہ رکھ کے اپنے پاس جائیں نماز کے سوئیں, تاکہ صبح اٹھیں تو ڈھونڈنی نہ پڑے. ہماری بہت ساری چیزیں اس لیے بھی نہیں ہوتی کہ وقت پہ پین ہی نہیں ملا, وہ ڈھونڈتے ہیں. اور ہر گھر میں یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ پین نکلتا ہے لیکن چلتا نہیں ہے, اور کئی لوگوں کو دیکھا ہے وہ آئی لائنر کے ساتھ, آئی پینسل کے ساتھ کوئی نمبر نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو تیاری کرنی ہے, ٹھیک ہے. پھر تیسرا اسٹیپ, سحری پہ اٹھنا. اب یہ جو چند دن رہ گئے ہیں اس میں اٹھنے کی عادت ڈالنا ہے, کیونکہ ایک دم اٹھنا مشکل لگتا ہے. سحری کے لیے اٹھیے, اٹھ کر ذکر اذکار کیجیے, اور اللہ کے حکم سے آپ اس وقت تھوڑا سا اپنے آپ کو مینٹلی ریفریش کریں. انشاءاللہ رمضان میں اس وقت تہجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. کیوں؟ ہم رات کو جو تراویح پڑھ لیا کریں گے وہی تہجد ہوتی ہے. بہت ہوا تو وتر چھوڑ دیجئے, دو تراویحیاں بھی چھوڑ دیجئے, یہ کبھی انشاءاللہ آپ کو کسی چھوٹی سی محفل میں گائیڈ کر دیں گے. لیکن آپ سحری میں اٹھ کے دو نفل پڑھ کر دعائیں کریں, ابھی تو بہت وقت ہے آپ کے پاس, لیکن جب آپ نے بچوں کے لیے کھانا بنانا ہے تو انشاءاللہ وہ کھانا بنانا بھی آپ کے لیے عبادت ہوگا. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اپنے وقت میں برکت کی دعا کریں کثرت سے. کہ حضرت ابو بکر کی ایک دعا میں پڑھ رہی تھی, کہا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی اوقاتنا, اے اللہ ہمارے وقت میں برکت ڈال دے. آج آپ کو پتا ہے وقت میں برکت کم ہو گئی ہے, مشینوں سے ہمارے کام ہوتے ہیں, برتن تک دھوتے ہیں مشینوں میں, اور کپڑے دھوتے ہیں, استریاں کرتے ہیں, اس کے باوجود وقت نہیں ہے. پہلے ہماری مائیں, جن میں ایک حضرت فاطمہ بھی تھی, چکی تک خود پیستی تھی. اور آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ ایک دن اپنے باپ کے پاس آ گئیں کہ اللہ کے دبی ہاتھوں میں جھالے پڑ گئے ہیں. پہلے شوہر کو بھیجا کہ جائیں سر ابا سے کہیں وہ جو غلام آئے ان میں سے ایک غلام مجھے بھی دے دے. لیکن وہ کیسے پیارے داماد تھے, گئے مانگ ہی نہیں سکے, شرم آ گئی, واپس آ گئے, کہ میں نہیں مانگتا تم خود مانگو. اور پھر فاطمہ گئیں اور کہا اللہ کے نبی کام کر کر کے ہاتھوں میں جھالے پڑ گئے, اب کیا چاہیے غلام. تو باپ نے کیا کیا, کچھ کام اور بھی دے دیا بجائے اس کے کوئی غلام دیتے. کہا فاطمہ میں تمہیں ایسے وظائف نہ بتاؤں کہ اگر رات کو سوتے وقت تم 33 بار سبحان اللہ, پھر الحمدللہ, اللہ اکبر پڑھ لو اور سو جاؤ تو اللہ تمہاری ساری تھکن دور کر دے گا. یعنی کہیں کہ گئی تھی خادم لینے, کام اور بڑھا کے آ گئی, لیکن وہ خود گواہی دیتی ہیں کہ میں نے جب یہ عمل کیا تو میری تھکن دور ہو گئی. آج سے ہی رات سوتے وقت یہ دعائیں پڑھ کے سوئیں, آپ دیکھیں گے آپ کی ساری تھکن دور ہو جائے گی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب آپ صبح اٹھیں گے تو آپ بہت فریش بھی ہوں گے, اور اس وقت آپ سحری بنائیں, اچھے طریقے سے اس کو استعمال کریں وقت کو, اور پھر سورج نکلنے تک کم از کم, سن رائز تک آپ جاگیے, کیونکہ اس میں بہت برکت ہوتی ہے. سورج چڑھنے کے وقت میں برکت کتنی ہے ہمارے لیے, آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کی دعا مل جائے گی آپ کو مجھے کیا, کہ اے اللہ, اللہم بارک فی امتی فی سحوری ہم, یعنی اللہ میری امتوں کی سحریوں میں برکت دے دے. ٹھیک ہے, آدھا پونا گھنٹہ صبر کر کے, ضبط کر کے جاگ لے, پھر اگر آپ کے پاس وقت ہے, رخصت سہولت ہے, تھوڑا سو سکتے ہیں, کوئی بری بات نہیں ہے. دو نفع اشراق کے پڑھیں, اشراق کا پڑی جاتی ہے جب سورج بالکل نکلتا ہے. سورج کے نکلنے کے وقت جو نماز ہوتی ہے نا اس کو اشراق کہتے ہیں. شرکہ سے دو نفل اونلی, صرف دو نفل ہلکے سے. اس وقت یہ تو اس وقت کا وقت ہے, اس سے بھی بلکہ ایک آدھا پونا گھنٹہ پیچھے بھی 9 بجے 8:30 جب پورا سورج کھل جاتا ہے نا, اس وقت اگر آپ چار نفل پڑھ لیں, اس کو کہتے ہیں چارج. چارج کا معنی ہوتا ہے کھلنا, قرآن میں اس کو دوحہ کہا گیا. یہی ہے وہ نماز جس کو چارج کی نماز کہتے ہیں, اسی کو صلاۃ الدہا کہتے ہیں, اور غور سے سنیے گا, اسی کو صلاۃ الاوابین بھی کہتے ہیں. ہمارے یہاں موسٹلی ایک غلط فہمی ہے کہ اوابین کے نفل مغرب کے بعد پڑھے جاتے ہیں اور 6 نفل ہوتے ہیں. نہیں, یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے, اس کی دلائل موجود ہیں. لیکن بہرحال آپ اگر اپنے دن کے آغاز میں 2 نفل اشراق کے, 4 نفل چاشت کے شامل کر لیں, یہ جسم کے جو جوڑ ہوتے ہیں نا, یہ جوائنٹس, آپ کو تو 360 جوڑ ہے, ان کا صدقہ ہے. آپ میں سے جس کو جوڑوں کی درد ہے, گینٹھیا کے درد ہے, ان سب کے لیے وظیفہ ہے 2 نفل کر کے, 2 2 کر کے 4 نفل پڑھ لیں. پھر ایک کام آپ نے اور کرنا ہے, اور وہ کیا ہے, نیت کیجیے اپنے لیے, میں نے مسکراتے ہوئے اٹھنا ہے. صبح مسکرانے کو دل کرتا ہے؟ میں سوچتی ہوں اگر صبح انسان خود آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ لے تو ڈر جائے. یہ تو بڑا حوصلہ ہے ہمارے گھر والوں کا. پھر ہم کہتے ہیں آپ کا تو موڈ صبح صبح بڑا خراب ہے. کیوں خراب ہے بھلا؟ کہ وہ آپ کو دیکھ رہے, اسمائل سے اٹھے, اٹھتے ہی شاور لے. خوش رہنے کا راز, مجھے نہیں پتہ ادھر پانی کم ہے زیادہ ہے کچھ بھی ہے, لیکن 2-4 ڈبے پانی کے ڈال اور گرم پانی. آپ کہیں گے گرمی میں گرم پانی؟ جی, آپ کے جسم کے ٹیمپریچر کو نارمل کرنے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. آپ فیل کریں گے جسم کے اوپر سے تو گندگی نکلی, دل کی کدورت بھی دور ہوتی ہے. ہم قرآن میں پڑھیں گے کہ ایک جنگ تھی, اتنی مشقت تھی کہ دلوں میں بھی خیال آ رہے تھے. آپ کو کبھی اپنے گھر میں رہنے والوں پہ غصہ آئے؟ ماشاءاللہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, ساس پہ غصہ, نند پہ غصہ, دیورانی پہ غصہ کبھی آتا ہے ویسے نا؟ میری اس بات پہ عمل کرتے ہوئے آپ ان سے بات کرنے سے پہلے جا کر ایک چھوٹا سا شاور لے آئے, دل کا غصہ بھی دور ہو جاتا ہے. یہ ہم جو بڑے بیزار بیزار رہتے ہیں نا, اس کی وجہ بعض دفعہ ہماری ایک ہیبٹس ہوتی ہیں, پسینے آئے ہوئے ہیں, انہیں کپڑوں میں سو گئے جس میں جاگ رہے تھے, پھر کام میں چلے گئے اسی میں کھانا بنانے لگے. تو آپ نے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں انشاءاللہ اس سال رمضان میں اپنے لیے رکھنی ہے. اور صبح اٹھ کے شاور لینے کا ایک اور فائدہ بھی ہوگا کہ پھر نیند نہیں آئے گی, نیند کھل جاتی ہے. چلیے اتنی بات ہو گئی,